اگر آی ایس او کا بھی مثلا سالانہ کنونشن ہوتا ہے یا مرکزی جلسہ ہوتا ہے تو اس میں یہاں کے متعدد علماء شرکت کرتے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات پر کہ آج ہمارے نوجوانوں اور علماء کے درمیان ایک مضبوط رشتہ اور رابطہ پیدا ہو گیا ہے.
ہم اپنے پروگرام کے بالکل اختتامی لمحات کی جانب گامزن ہیں. ابھی میں جس شخصیت کو یہاں پہ مدعو کرنے جا رہا ہوں ان کے تعارف میں ایک دو چیزیں میں یہ پہلے بتا دوں کہ جو ان کا تعارف بنتا ہے شاید میں اس کا حق ادا نہ کر پاؤں. ان کے تعارف کا شاید 1% میں یہاں پہ بیان کر پاؤں, زیادہ میرے میں ہمت نہیں یا مجھے شاید معلوم نہیں ہے. ایک شخص پاکستان کے اندر سب سے بڑی جو ڈگری سمجھی جاتی ہے, سب سے بڑے جو اعزاز سمجھا جاتا ہے, سب سے بڑا جو ٹیسٹ پاس کرنے کا آنر سمجھا جاتا ہے وہ سی ایس ایس ہے, کمپٹیشن کا ایگزام. آپ تمام آباد بھی اسے آگاہ ہے. یہ جو پاس کر لیتا ہے وہ ڈائریکٹ کم از کم جو سب سے اس کا لوڈ لیول ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر کی جاب ہے. اس سطح کے لوگ الحمدللہ ملت امامیہ کو یہ افتخار حاصل ہے کہ لوگ سی ایس ایس کرنے کے باوجود سی ایس ایس چھوڑ کے ملت کی خدمت کے لیے آتے ہیں. ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین آقا سید کاظم عباس نقوی صاحب موجود ہیں کہ جو سی ایس ایس کوالیفائڈ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اکنامکس میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے بیچلر بھی ماسٹر بھی کیا ہوا ہے, اس وقت بھی سائیکالوجی کے اندر ماسٹرز کر رہے ہیں اور اس سب کے باوجود 15 سے 20 سال حوزہ علمیہ قم کے اندر وہ درس و تدریس کے سلسلے میں بھی رہے ہیں. آغا صاحب اس وقت ملی خدمات میں آئی ایس او کے لیے جو انہوں نے وقت صرف کرتے ہیں اس میں کراچی میں ادارہ المہدی کے مسئول ہونے کے ساتھ ساتھ رکن ذیلی نظارت بھی ہیں اور تمام تر جتنے بھی تربیتی پروگرامات ہوتے ہیں ان میں آغا صاحب الحمدللہ ہمارے پاس صفحے اول میں موجود ہوتے ہیں. آغا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات. میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے نہایت واجب الاحترام آقا سید کاظم عباس نقوی صاحب کو کہ وہ آئے اور آپ سامعین سے گفتگو کرے. بلند تکبیر, اللہ اکبر, اللہ اکبر,
اللہ اکبر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد, قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ایک مرتبہ اپنا نماز سے ضرور پڑھیے. مومنین کرام, سامعین محترم, عزیزان کرام قدر, میں آپ تمام عزیزان کا نہایت ممنون و مشکور ہوں اور خصوصاً آئی ایس او پاکستان کا نہایت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ عزیزان کی خدمت میں چند عرائض پیش کر سکوں. سامعین میں یقیناً بعض افراد ایسے بھی ہیں جو مجھ سے زیادہ افضل, مجھ سے زیادہ عالم و فاضل اور یقیناً میرے بزرگان میں سے ہیں. خصوصاً میں شکر گزار ہوں حجت الاسلام المسلمین مولانا مہدی کاظمی صاحب کا کہ انہوں نے یہاں پر اپنے حضور کے ذریعے سے اس محفل کو بابرکت کیا ہوا ہے ان کے حضور میں, اور دیگر جتنے بھی ایسے سینئر افراد ہیں ان سب کے حضور میں چند ایک عرائض صرف پیش کروں گا کہ جو میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس حوالے سے چند مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. ہماری ملت میں شہداء کا وجود بالکل اسی طرح سے ہے جیسے زندہ انسان کے اندر خون کا وجود ہوتا ہے. انسان کے بدن سے خون نکل جائے تو اس کے اندر حیات باقی نہیں رہتی. لہذا رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظما سید علی خامنہ حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ شہادت اور شہادت کی یاد دونوں ہی ایک مرتبہ ہے, ایک منزل. یعنی جتنی مہم خود شہادت ہے اتنا ہی اہم مرتبہ, اتنی ہی اہم منزل شہادت کو یاد رکھنا ہے, شہداء کا ذکر ہے. اس لیے کہ شہادت کی طرف حرکت دینے والی قوت شہادت اور شہداء کی یاد ہے. یہ خداوند کریم کا ایک فضل ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت کی ہے کہ ہم اپنے مرکزی کنونشن میں شب شہداء کے عنوان سے شہادت کی یاد منا کر خود کو شہداء کے برابر لانے کی کوشش کرتے ہیں. چند ایک عرائض عرض کروں گا, چند ایک مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ حیات اور موت کے حوالے سے جو تصورات ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں وہ بہت ہی ناقص اور بہت ہی محدود تصورات ہیں. ان ناقص اور محدود تصوروں کے ساتھ جب ہم قرآن اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کئی مقامات پر قرآن اور احادیث سمجھ میں نہیں آتی. ہم ان کو اس طریقے سے درک نہیں کر پاتے جس طرح سے انہیں درک کرنا چاہیے. لہذا جب ہم حیات اور موت کے ناقص مفاہیم کے ساتھ آیات اور روایات کو پڑھتے ہیں اور ان میں جب اس طرح کا کوئی مقام آتا ہے کہ جہاں پر قرآن اپنا حیات کا اور موت کا تصور پیش کر رہا ہوتا ہے کہ جو بہت ہی وسیع تصور ہے تو ہمیں آیات کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے. ان میں سے ایک مقام وہ ہے کہ جہاں پر پروردگار شہداء کی حیات کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں مارے جائیں. دوسرے مقام پر قرآن میں موجود ہے کہ جہاں پر فرمایا کہ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا, مارے جائیں یا مر جائیں اگر اللہ کے راستے میں ہیں تو یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو پروردگار ایک ایسی حیات عطا کرتا ہے کہ جو ہماری حیات کے تصور سے بھی زیادہ قوی حیات ہے. ایک حیات برتر کا تصور ہے جس کو دین شہداء کے ذیل میں ہمارے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے. لہذا ان کی حیات کو سامنے رکھتے ہوئے پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا, ان کو موت یا مردہ مت کہو. یہ جو مردہ نہ کہنے کی بات ہے, قرآن یہاں پر ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف مسئلہ کہنے اور نہ کہنے کا ہے. یعنی یہ عنوان ایسے نہیں ہے کہ شہداء کے لیے لفظ موت استعمال نہ کیا جائے بلکہ کوئی اور لفظ استعمال کر لیا جائے. یعنی مثلا ہم یوں سمجھیں بات کو کہ یہ مر تو گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ان کے لیے لفظ موت استعمال کرے, لہذا موت نہیں کوئی اور لفظ استعمال کر رہے ہیں لیکن مر گئے ہیں. قرآن پورے کے پورے تصور کو تبدیل کر دیتا ہے, کہنے نہ کہنے کا مسئلہ نہیں ہے بل احیاء, بلکہ یہ زندہ ہیں. مشکل کہاں آتی ہے؟ مشکل وہاں پر آتی ہے کہ جب ہمیں شہداء کی حیات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, ہم اس حیات کو درک نہیں کر پا رہے ہوتے. اب چونکہ ہم درک نہیں کر پا رہے لہذا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ زندہ نہیں ہے, تو قرآن پہلے ہی مرحلے میں ہمیں کہہ دیتا ہے ولکن لا تشعرون, کہ یہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں. ہمارا جو شعور اور ادراک ہے یہ بہت ہی محدود ہے, بہت ہی ناقص ہے. لہذا غور کیجیے گا جب ہم شعور اور ادراک کی بات کرتے ہیں, شعور اور ادراک کی ابتدا ہمارے فائیو سینسز حواس خمسہ کے ذریعے سے. حواس خمسہ سے جو چیزیں ہم درک کرتے ہیں ان کے اپنے اندر کیفیت یہ ہے کہ جو چیز ہم دیکھیں غور کیجیے گا
کہ ہماری پانچ کی پانچ جو حواس خمسہ ہیں ان کا مرکز اور محور ہمارا چہرہ ہے سر. چار اہم حصے ہمارے اسی سر کے حصے میں موجود ہیں، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا. لمس بھی اسی چہرے کے اندر بھی موجود ہے. پانچوں کے پانچوں حصے ہمارے سر کے اندر موجود ہیں اور ان کے درمیان میں فاصلہ دو یا تین انچوں کا ہے. کان اور آنکھ کے درمیان میں تین انچوں کا فاصلہ ہے، آنکھوں اور ناک کے درمیان میں دو انچ کا فاصلہ ہے، ناک اور زبان کے درمیان میں، منہ کے درمیان میں ایک انچ کا فاصلہ ہے. اتنے نزدیک ہونے کے باوجود جو چیز ہم چکھ سکتے ہیں اسے سونگا نہیں جا سکتا، یعنی سونگ کر آپ ذائقہ حاصل نہیں کر سکتے کسی چیز کا. جو چیز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سن کر کبھی بھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. لہذا انسان کے اندر یہ پرابلم ہے، اگر انسان کی کوئی ایک حص کام کرنا بند کر دے تو انسان کے اوپر شعوری اور ادراکی اعتبار سے علم کا وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے. لہذا آپ کبھی بھی کسی مادرزاد نابینا کو رنگ نہیں سمجھا سکتے، کبھی بھی نہیں بتا سکتے. اور ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کو جب رنگ کے متعلق بات کرتے ہیں تو ہم اپنے کامن ایکسپیرینسز کی بنا پر بات کرتے ہیں. چونکہ مجھے اور آپ سب کو لال رنگ لال ہی دکھائی دیتا ہے، گرین گرین ہی دکھائی دیتا ہے، پیلا پیلا دکھائی دیتا ہے، اس وجہ سے ہم آپس میں افہام و تفہیم کرتے ہیں. ورنہ اگر ہمیں کبھی ضرورت محسوس ہو جائے کہ ہم لال رنگ کو ڈیفائن کریں تو ہم کبھی بھی لال رنگ کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. وی کین نیور ایکسپلین کلرز، وی کین نیور ایکسپلین ٹیسٹ، وی کین نیور ایکسپلین اسمیلز، وی کین نیور ایکسپلین ساؤنڈز، ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے. لفظوں سے نہیں ہوتا، آواز کو صرف سنا جاتا ہے، خوشبو کو صرف سونگا جا سکتا ہے، ذائقے کو صرف زبان سے محسوس کیا جا سکتا ہے. یہ بیان نہیں ہے. یہ باتیں اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو، آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ جس وقت خدا ہم سے کہتا ہے ولاکن لا تشعرون، تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی ان حصوں کو جو کہ ہماری اہم ترین حصے ہیں ان کے درمیان میں بھی ہم اگر ایک سے دوسری حصے کی طرف جائیں تو ہم بیان نہیں کر سکتے. کوئی ایک حصہ ہماری کام کرنا چھوڑ دے ہم پر شعور کا اور ادراک کا ایک دروازہ بند ہو جائے. اب جب پروردگار ہم سے مثلا کسی برتر حیات، کسی سپیریئر لائف کی بات کرتا ہے تو اس سپیریئر لائف کو درک کرنے کے لیے ہمارے پاس شعور کی ایک ایسی منزل درکار ہے، معرفت کی ایسی مقام اور ایک ایسی منزل درکار ہے کہ جس پر پہنچ کر ہم سمجھ پائیں گے کہ یہ حیات کیا ہے. میں ایک چھوٹا سا آپ کی اس خدمت میں عرض کروں گا کچھ مطالب لائف کے حوالے سے جو تصور دین دیتا ہے ہمیں حیات. میرے پاس کیونکہ وقت نہیں ہے، گفتگو بہت ساری ہے جو اس موضوع میں کی جا سکتی ہے، لیکن میں چند ایک خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، زحمت کو تمام کروں گا. دین جب لائف کی بات کرتا ہے تو سب سے بنیادی ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دین ہمیں بہت ابتدا میں یہ سمجھا دیتا ہے کہ لائف سانس لینے کا نام نہیں ہے، لائف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، زندگی اور حیات صرف بدن کے ذریعے سے حرکتیں انجام دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ حیات کا تصور اس سے زیادہ وسیع تصور ہے. لہذا کچھ لائف کے درجات ایسے ہیں کہ جن کو ہم اور آپ اور سائنس دونوں درک بھی کر سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں. لائف بہت ضعیف مرحلے میں پلانٹس میں پائی جاتی ہے، اس سے زیادہ طاقتور حیات اینیملز میں پائی جاتی ہے. اب پودے کی اور حیوان کی حیات کے اندر جو فرق ہے وہ بہت واضح ہے. پودے کو اپنی حیات کو ظاہر کرنے کے لیے وقت لگتا ہے. اگر کسی پودے میں رشد و نمو نہ ہو، اگر کسی پودے کے اندر نئے پتے نہ اگیں، اگر کسی پودے کے اندر پھل نہ لگے، پھول نہ لگے، تو یہ جاننا کہ یہ پودا اصلی ہے یا نقلی ہے مشکل ہو جاتا ہے. خود پودے کو اپنی حیات کے لیے ٹائم لگتا ہے ظاہر کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی یہ حیات حیوانی مرتبے میں داخل ہوتی ہے، اینیملز کے مرحلے میں آتی ہے، اس کا اثر شدید ہو جاتا ہے، لہذا اینیملز میں حیات کو درک کرنا زیادہ ہے. سائنس اس سے اوپر بحث نہیں کر سکتی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریسرچ کی جو ایتھکس ہیں، تحقیق کی جو اخلاقیات ہیں، اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو آپ کی تحقیق کا گراؤنڈ نہیں ہے اس کو آپ کو ڈسکس کرنا بھی نہیں چاہیے. دیکھیے خود سائنس کے مختلف شعبوں میں آپ ڈاکٹرز کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ انجینئرنگ کے شعبے میں اپنی نظر رکھیں، انجینئرز کو آپ اجازت نہیں دیتے کہ وہ میڈیکل کے شعبے میں اپنی نظر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ ریسرچ ایتھکس آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ جو آپ کا گراؤنڈ آف ریسرچ ہے آپ وہاں تک رہیں. ایک ہی فیلڈ کے اندر بعض اوقات مختلف ایکسپرٹس، اگر کوئی آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے تو وہ ہارٹ اسپیشلسٹ کو نظر دینے سے منع کرے گا، وہ کہے گا آپ کا گراؤنڈ نہیں. یہ ریسرچ ایتھکس ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اسی ریسرچ ایتھکس کو لے کر جب ہم سائنس میں بطور کل آ کر یہ بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جب نان مٹیریل آپ کا گراؤنڈ آف ریسرچ ہے ہی نہیں تو آپ وہاں پہ نظر کیوں دیتے ہیں؟ سائنس کا کام میٹر اور اس کی پراپرٹیز کو ڈسکس کرنا ہے، اور جہاں میٹر کی ہر سرحد ختم ہو جاتی ہے وہاں پر سائنس کی سرحد ختم ہو جاتی ہے، لہذا نان مٹیریل سائٹ کے اوپر سائنس کا سب کو کام نہیں ہے. لہذا سائنس ان چیزوں کو ڈیفرنشیٹ نہیں کر سکتی، دین کر سکتی. لہذا دین ہمیں حیات حیوانی سے اوپر طاقتور، اس سے زیادہ سپیریئر لائف کی طرف متوجہ کرتا ہے. وہ کون سی حیات ہے؟ وہ حیات انسانی. اب یقیناً آپ میں سے بعض کو شاید تعجب ہو کہ ہم تو انسان ہیں. عزیزان ہم انسان نہیں ہیں، ہم انسان بننے کی استعداد لے کر پیدا ہوئے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے تمام حیوانات کی طرح ہی سے پیدا کیا ہے، لیکن ہمیں عقل دی ہے. عقل دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں، عقل کے استعمال کا نام انسان ہے. لہذا حیوان میں اور انسان میں ڈفرنس ہے. حیات انسانی افضل اور برتر ہے حیات حیوان سے. فرق کیا ہے؟ ہم کہاں پر آ کر اس کو ڈیفرنشیٹ کریں گے؟ میں نے کہا نا کہ یہ میٹر نہیں ہے کہ جس کی پراپرٹیز کو آپ ایک دوسرے سے سائنٹیفکلی ڈیفرنشیٹ کریں. لہذا کہاں تک حیوان ہے اور کہاں سے انسان شروع ہوتا ہے، یہ کیسے پتا لگے گا؟ یہ ان کے کام کرنے سے پتا لگے گا، یہ ان کی نیت سے پتا لگے گا. حیوان میں اور انسان میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے؟ حیوان میں اور انسان میں جو ڈفرنس ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حیوان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے تمام افعال، اس کے تمام اعمال کا مرکز اور محور اس کی اپنی ذات ہے. جتنے بھی حیوانات ہیں آپ جا کر دیکھیں گے، حیوان اپنے لیے بہترین کھانا تلاش کرتا ہے، حیوان اپنے لیے بہترین گھر تلاش کرتا ہے، حیوان اپنے لیے بہترین ساتھی تلاش کرتا ہے. حیوان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہترین گھر ہو، اس کے بچے بہترین تربیت حاصل کریں. ہر حیوان نہ چاہتا، ہر حیوان اپنی فیملی کو ڈیفینڈ کرتا ہے، ہر حیوان اپنے گروہ کو ڈیفینڈ کرتا ہے. لہذا ان تمام چیزوں سے حیوان انسان نہیں بنتا. یہ جو کچھ بھی حیوان کر رہا ہوتا ہے یہ اس کی انسٹنکٹ ہے، اینیمل انسٹنکٹ ہے. لہذا ہر کام اگر ہم اپنی ذات کے لیے انجام دے رہے ہیں تو یہ ذات کو سینٹرلائز کر کے اپنی ذات کے لیے کام کو انجام دینا ہمیں حیوان بناتا ہے. لہذا تمام حیوانات جتنے بھی ہیں وہ اپنی ضرورت اور استعداد کے مطابق اپنے سارے کام انجام دیتے ہیں. ضرورت اور استعداد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ یاد رکھے گا، چونکہ بعض حیوانات کو بعض چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے وہ کام انجام نہیں دیتے ہیں، اور جب دوسرے حیوانات کو کسی اور بعض حیوانات کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو اسے انجام دیتے ہیں. اب ضرورت کے مطابق کسی چیز کو انجام دینے سے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ انسان نہیں بنتا. لہذا تقریباً تمام حیوانات کو سواری کی ضرورت نہیں ہے، جس حیوان کو سواری کی ضرورت ہے وہ اپنے لیے سواری بناتا ہے. تمام حیوانات میں سے تقریباً کسی کو بھی لباس کی ضرورت نہیں ہے، جس حیوان کو ضرورت ہے وہ اپنے لیے لباس بناتا ہے. تمام حیوانات میں سے کسی کو بھی کھانا پکا کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو ضرورت ہے وہ پکا کر کھاتا ہے. لہذا غور کیجیے، اچھی گاڑی میں بیٹھ جانے سے ہم انسان نہیں بنتے، برینڈیڈ کپڑے پہننے سے ہم انسان نہیں بن جاتے ہیں. پیزا اور زنگر برگر کھانے سے ہم انسان نہیں بنتے. عجیب بات ہے. دنیا کا بہترین دھاگا حیوان بناتا ہے. آج تک انسان ریشم کے کیڑے سے زیادہ فائن دھاگا نہیں بنا سکتا, لیکن اس کیڑے کو چونکہ خود لباس کی ضرورت نہیں ہے لہذا وہ دھاگا تو بناتا ہے لباس نہیں بناتا. دوسری چیز استعداد ہے. حیوانات میں جس چیز کی جو استعداد ان کو دے دی گئی ہے اس سے آگے پہنچا دیا جاتا ہے. صلاحیت اور استعداد کا مسئلہ ہے. لہذا مثلا مکڑی جب جالہ بناتی ہے تو اس جالے کو بنانے میں وہ جیومیٹری الجبرا کے دقیق ترین فارمولے استعمال کرتی ہے, لیکن اپنے جالے کے علاوہ جو فارمولے کہیں اور استعمال نہیں کر سکتے. بہت سارے اس طرح کی مثالیں میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. بات ساری کیا ہے, تمام افعال اور اعمال کا اگر مرکز ذات ہے اپنے لیے کر رہا ہے تو ہے بابا. لہذا حیوانات میں اس چیز کو ایثار کے نام سے نہیں یاد کیا جاتا کہ جب کوئی پرندہ یا کوئی جانور اپنے منہ میں غذا لا کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے, اسے ایثار نہیں کہا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ پرندہ اپنے چونچ میں دانا لا کر اپنے بچے کو تو کھلا دے گا, ساتھ والے گھونسلے میں اگر بچے مر رہے ہوں گے تو انہیں نہیں کھلائے گا, تو حفاظت کرے گا. ساتھ والا گھونسلہ اگر ٹوٹ رہا ہوگا تو اس کی حفاظت نہیں کرے گا. اس کی انسٹنکٹ نہیں ہے, اس کی جبلت یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی ذات اپنے لیے کرے گا, اپنے بچے, اپنا گھر, اپنی ذات. لہذا جب تک ہمارے تمام افعال کا مرکز اور محور ہماری ذات ہے, ہم میں اور کسی دوسرے حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے یہ کہ ہمارے کام دوسرے حیوانوں سے طرح سے مختلف ہیں. اور جو ہمارے کام مختلف ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ کی ہمیں ضرورت ہے, کچھ کی ہمارے اندر استعداد ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ جب تک ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں ہم حیوان. انسان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ انسان اور حیات انسانی وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے زندہ رہنا شروع کرتا ہے. اب یہ تو دوسروں کے لیے زندہ رہنا ہے, سائنس اس کو نہیں پروف کر سکتی کہ یہ کیا چیز ہے. آپ سائنٹیفک فارمولے کے تھرو نہیں بتا سکتے کہ دوسروں کے لیے زندہ رہنا یعنی کیا. میں نے عرض کیا کہ سائنس آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ وٹ از ریڈ کلر. آپ کو یہ تو بتا سکتی ہے کہ سائنس کے آپ کو ریڈ دکھائی کیوں دیتا ہے, لیکن سائنس کین ناٹ ڈیفائن. سائنس آپ کو یہ بتا سکتی ہے کہ گلاب اور چمبیلی کی خوشبو آپ کو کیوں ڈفرینٹ سنائی دیتی ہے, لیکن سائنس آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ ان دونوں خوشبوؤں میں فرق کیا. نو بڈی کین ڈیفائن. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز حس کی جا سکتی ہے اس کو صرف حس کے راستے سے درج کیا جا سکتا, اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. تو جب ہم رنگ, بو, ذائقہ یہ ہم بیان نہیں کر سکتے تو مجھے بتائیے کہ حیات انسانی کو کیسے بیان کیا جائے؟ ڈیفائنیبل نہیں ہے. گزاریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ حیات انسانی کیسے کرتے ہیں. حیات انسانی گزارنا ضروری کیوں ہے؟ مذہبی اعتبار سے پہلے حیات انسانی گزارنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نے حیات انسانی نہیں گزاری ایک ایفیکٹ کیا ہوگا اس کا, دنیا میں تو حیوان ہم ہیں. دوسرا ایفیکٹ اس کا یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ہم اس بات کا استحقاق پیدا نہیں کریں گے, نہیں کر پائیں گے کہ ہم انسان بنا کر محشور کیا جائے. لہذا وہ احادیث یا وہ روایات آپ نے بارہا سنی ہوں گی کہ جس میں روایات یہ کہتی ہیں کہ یوم حشر جب تمام مردوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا, حشر کا مرحلہ جب ہوگا, محشور جب کیا جائے گا, تو ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی کہ جس کو حیوانوں کی شکل میں محشور کیا جائے گا. یعنی جب وہ قبر سے اٹھیں گے تو کس شکل میں ہوں گے؟ حیوان کی شکل میں. اور وہ لوگ بھی پروردگار سے سوال کریں گے, کہیں گے پروردگار تو نے ہمیں دنیا میں انسان بنا کر بھیجا تھا, ہم دنیا میں انسان تھے, لیکن آج جب تو نے ہمیں قبر سے اٹھایا ہے تو ہم کس حالت میں ہیں؟ حیوان کی شکل میں. تو وہ سوال کریں گے, کہیں گے پروردگار ایسا کیوں ہے؟ ان کو جواب کیا ملے گا؟ جواب ان کو یہ ملے گا کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے. وہ اعمال کیا ہے؟ تمہارے اندر اس انسان بننے کی استعداد تھی لیکن تم کبھی انسان بن کر زندہ رہے ہی نہیں. جب تم نے حیوانی زندگی گزاری ہے تو اب تمہیں قیامت کے دن اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ تمہیں انسان بنا کر محشور کیا جائے. اب جن کا حشر ایسا ہوگا جو حیوان بنا کر محشور کیے جائیں گے، پھر ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ حیوانات سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا، ان کو مستقیماً جہنم میں بھیج دیا جائے گا. سوالات کا مرحلہ ان سے ہوگا جو کم از کم انسان کی شکل میں محشور ہوگا. لہذا اس خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تو نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے تو عزاداری کی ہے، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اگر میرا کلمہ، اگر میری عبادت، اگر میری عزاداری، میرے تمام افعال کا سینٹر میری ذات ہے، تو مجھ میں اور ایک حیوان میں کوئی فرق نہیں. لہذا میں یہ اگزامپل دیا کرتا ہوں کہ اگر میں اپنے طوطے کو یاد کرا دوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی بن ولی اللہ، اور وہ صبح سے لے کر شام تک وہ یہی ورد کرتا رہے، تو کیا آپ کے خیال میں اسے جنت کو جانا چاہیے؟ اگر میں اپنے طوطے کو نماز پڑھنے کی ادا سکھا دوں، تو کیا اس کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اس پر جنت واجب ہو جائے گی؟ اگر میں اپنے طوطے کو یا حسین کہنا سکھا دوں، تو کیا اس پر جنت واجب ہو جائے گی؟ کیوں نہیں واجب ہوگی؟ اس لیے واجب نہیں ہوگی کیونکہ وہ جو کہہ رہا ہے اسے جانتا ہے، جو کہہ رہا ہے اس پر عمل نہیں کر سکتا، اسی لیے تو حیران ہے. اب سوال صرف یہ کرتا ہوں، میں آپ لوگوں سے مخاطب نہیں، میں اپنے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے خود سب سے پہلے مرحلے میں یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے گھر میں شیشہ لگا کر، یہ سوچ کر، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں کاظم نقوی ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے لا الہ الا اللہ کہنے میں اور تمہارے طوطے کے لا الہ الا اللہ کہنے میں کوئی فرق نہ ہو، تمہارے محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہنے میں اور تمہارے طوطے کے کلمہ پڑھنے میں کوئی فرق نہ ہو. تو اگر میرے اور طوطے کے کہنے میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر مجھے کیا استحقاق پیدا ہوتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور میرا طوطا باہر رہ جائے؟ فرق کیا ہے؟ کہاں سے شروع ہوگا؟ وہاں سے شروع ہوگا جہاں مجھے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ میں آئے، جہاں مجھے محمد رسول اللہ سمجھ میں آئے، جہاں مجھے سمجھ میں آئے کہ میں عبادت کر رہا ہوں تو کیا ہے. بس اگر میں نے اپنی، لہذا قیامت کے دن یہ ہوگا کہ بہت سارے کلمہ پڑھنے والے حیوانوں کی صورت میں ہوں گے، اور یہ بھی ہوگا کہ بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی کلمہ نہیں پڑھا لیکن انسان کی صورت میں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں اور آپ ان لوگوں میں کہ جو کلمہ تو پڑھ رہے تھے لیکن کلمے کو سمجھ نہیں رہے تھے، بنیادی فرق کیا ہوگا؟ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو حیات حیوانی سے اوپر نہیں جانے دیا، اور جنہوں نے کم از کم حیات انسانی گزاری ہے، چاہے کلمہ نہ پڑھا ہو، حیات انسانی کے لیے کلمے کا کوئی کام نہیں. لہذا کم از کم بھی اگر قیامت کے دن انسان بن کر محشور ہونا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہیومن لائف گزارنا پڑے گا. ہیومن لائف کیا ہے؟ جتنا پرسنٹ میں اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے جی رہا ہوں اتنا ہی پرسنٹ میں انسان بنتا جاتا ہوں. کم ترین اثر ہیومن لائف کا کیا ہوتا ہے؟ کم ترین اثر ہیومن لائف کا یہ ہے کہ ہیومن لائف گزارنے والے افراد دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کا نام اور اثر دنیا میں باقی رہ جاتا ہے. آج آپ جا کر دنیا کی جتنی بڑی یونیورسٹیز میں جا کر دیکھیں گے، دنیا کی جتنی بڑی روڈوں کو جا کے نام دیکھیں گے، دنیا کے بڑے بڑے اداروں کا نام دیکھیں گے، آپ کو جن افراد کے نام نظر آئیں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات کے لیے زندہ رہنا چھوڑ کر دوسروں کے لیے زندہ رہنا شروع کیا. اب میں کتنا فیصد انسان ہوں یہ تو مجھے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا پڑے گا کہ میں کتنا فیصد اپنے لیے زندہ ہوں اور کتنا دوسروں کے لیے. لیکن جو بات کلیئر کرنی ہے ذہن میں وہ یہ ہے کہ جب تک ہم انسان نہیں بنیں گے اوپر کا جو مرحلہ ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا. انسان کی حیات سے اوپر ایک مرحلہ اور ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے حیات ایمانی. حیات ایمانی اور حیات انسانی، اب ان میں کیا ڈفرنس ہے؟ ان میں ڈفرنس یہ ہے کہ حیات انسانی میں انسان دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے لیکن اپنا نقصان نہیں کرتا، دوسروں کی خدمت کرتا ہے کس حد تک؟ جہاں پر اس کا اپنا نقصان ہو. اس لیے کہ عقل انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ دوسروں کی خدمت کریں، آپ دوسروں کی مدد کریں لیکن اپنا نقصان ہو. عقل انسانی اپنا نقصان کرنے پر کبھی بھی آمادہ نہیں. ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ آپ کسی ایک ایسی اینٹیٹی پر، کسی ایسی ذات کے اوپر ایمان رکھیں کہ آپ کا ایمان، بلیف کیا ہو ذات کے اوپر، کہ یہ ذات اس بات پر قادر ہے کہ اگر میں نے اس کی خاطر حتیٰ اپنا نقصان بھی کیا تو یہ ذات اس نقصان کو فائدے میں بدلنے کی قدرت رکھتی ہے. چھوٹی سی ایگزامپل ہے, آپ نے کوئی فنکشن کیا, آپ نے پروگرام کیا, اب اگر میں آ کر آپ سے یہ کہوں کہ بھائی پیسے خرچ کرو جتنے مرضی میں آپ کو دوں گا, تو جتنا آپ کو میرے اوپر اطمینان ہوگا اتنا زیادہ خرچ کرنے کی قوت خود بخود آپ کے اندر پیدا ہو جائے. اگر آپ کو میرے اوپر ایمان ہوگا, آپ کو میری بات پر یقین ہوگا, تو مرحلہ وہ بھی آ سکتا ہے کہ حتیٰ آپ قرض لے کر اپنا نقصان کر کے فنکشن کریں, کس بات پر آپ کہیں گے مولانا صاحب نے خرچ کرتا. اور چونکہ یہ مذہب مثلاً سچے آدمی ہیں, ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم نے ان کی خاطر جو قرض لیا ہے یہ اس قرض کو بھی واپس کریں گے, بلکہ حتیٰ ہمارے نقصان کو فائدے میں بدلنے کی قوت رکھتے ہیں. میں نے ابھی کوئی نام نہیں دیا, کیوں نام نہیں دیا, اس لیے کہ یاد رکھیے گا کہ اس بلیف کے لیے نام ہونا ضروری نہیں ہے. ایمان کے اس مرحلے میں آپ کو کسی کو نام سے پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایسی اینٹیٹی, ایک ایسی ذات, اب وہ جو بھی ہو, آپ اس میں جو مرضی نام دے دیں, لیکن ایمان کس اعتبار سے ہونا چاہیے؟ اس اعتبار سے کہ یہ اینٹیٹی, یہ ذات اس بات پر قادر ہے کہ حتیٰ میرے نقصان کو فائدے میں بدل سکے. جس لمحے میرے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے, یہ قدرت, یہ ایمان پیدا ہو جائے, یہ ایمان میرے اندر ایک ایسی طاقت لے کر آتا ہے کہ حتیٰ میں اپنے بڑے سے بڑے نقصان سے بھی گھبراتا نہیں. کیوں نہیں گھبراتا؟ اس لیے کہ مجھے اس پر یقین ہے کہ میں جتنا بڑا نقصان کر دوں گا اس کی راہ میں کیا ہوا نقصان یہ ذات اسے فائدے میں تبدیل کر سکتا. میں نے پھر آپ سے کہا کہ میں نے ابھی کوئی نام نہیں لیا, اس لیے کہ قرآن سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا, وہ لوگ کے جو ایمان لائے, والذین ہادوا, اور وہ لوگ کے جو یہودی ہیں, والنصارى عیسائی ہیں, والصابئین صدارت, یہ جو ان تینوں کا نام لیا ہے یہ اس لیے نہیں لیا کہ بس یہ تینوں مراد ہیں, بلکہ فرمایا من آمن باللہ, اب چاہے مومن انسان ہو, مسلمان ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے نصارہ عیسائی ہو, چاہے ستارہ پرست ہو, من آمن باللہ, جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے, والیوم الاخر قیامت پر ایمان لائے, وعمل الصالحات, اور جس نے نیک عمل انجام دیا کیا ہوگا, جزا وہم عند ربہم, ان کی جزا ان کے پروردگار کے پاس رہتی ہے. کون ہے؟ اولئک الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کون سا مقام ہے کہ جس کے لیے قرآن کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون؟ کس کا مقام ہے؟ مقام شہداء, شہداء کے لیے کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, مومنین کے لیے کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ مقام پروردگار ہر کسی کو عطا کرنے کے لیے آمادہ ہے, من آمنا, جو بھی ایمان لے آئے, والیوم الاخر قیامت پر ایمان, عمل صالح. بعض اوقات یاد رکھے گا کہ ایمان کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو خدا کا مطلب فلسفی طور پر آپ کو دلائل موجود ہوں, آپ کے پاس براہین موجود ہوں کہ جی خدا ایک کیوں ہے, ایک سے زیادہ کیوں نہیں ہے, خدا کی صفات کے لیے مثلا صفات کا عین ذات ہونا کیا ہوتا ہے, آپ کے پاس فلسفی منطقی دلائل نہ ہونا یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا. بعض اوقات امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے خدا کو خدا سمجھا کتنا, آپ نے اس ذات کو طاقتور سمجھا کتنا, یہ جو واقعا سمجھنا ہے نا, واقعا جو بلیف ہے, بلیف پریکٹیکلی ثابت ہوتا ہے. میں غرض کیا ہے کہ آپ کو میرے اوپر جتنا ایمان ہوگا آپ اسی سے اعتبار سے خرچ کریں گے, جتنا ایمان ہوگا جتنا آپ میرے اوپر بلیف کریں گے اتنا خرچ کریں گے. جہاں کہیں پر بھی آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی شک آ گیا وہاں کیا ہوگا؟ آپ کے قدم میں لرزش پیدا ہو جائے, پھر آپ نہیں کہیں گے. اب خدا کے سامنے یہ مرحلہ کہ میرا واقعا خدا کے اوپر ایمان کہاں پر ہے, پریکٹیکل فیلڈ میں آ کر پتا لگتا ہے, اور پریکٹیکل میں وہاں کا پتہ لگتا ہے. ایک مقام مثلا مال ہے, مال کے ذریعے سے بھی خدا آزماتا ہے. اگر کسی مقام پر خدا کے راستے میں مال قربان کرتے ہوئے میرے دل میں لرزش پیدا ہو جائے, میرے دل میں کب کا ہاتھ کب کا ہٹ پیدا ہو جائے کہ یہ جو میں مال دے رہا ہوں اس کے بعد میں فقیر ہو جاؤں گا, عین اس مرحلے پر معلوم کیا ہو جاتا ہے؟ معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے اندر ایمان نہیں ہے. کم از کم میں نے خدا کو اس قابل اور اپنے خدا کو اس مقام تک نہیں سمجھا کہ وہ میں نے پہلے جس کو پیسے دیے مجھے دوبارہ پیسے دے. تو سب عجیب سا بات ہے, عجیب سی بات ہے. میرے پاس آج جو کچھ ہے کہاں سے آیا؟ کیا میں خود یہ پیسہ یہ دولت بنا لے ہوں؟ نہیں. کیا اوقات میں؟ کوئی اوقات نہیں. اگر میرے پاس آج جو کچھ ہے کسی طرف سے, پروردگار کی طرف سے, تو جس نے مجھے پہلی مرتبہ دیا ہے لٹانے کے بعد وہ دوبارہ دینے پر قادر نہیں ہے, تو میں نے اپنا خدا کتنا طاقتور بنایا ہوا ہے یہ ہمارے ہو جائے گا. میں اصل میں کس کے سامنے سر جھکا رہا ہوں یہ ہمارے ہو جائے گا. اگر میرا خدا جو میرے ذہن میں ہے, میں نے اس کا نام چاہے اللہ رکھا ہو چاہے کوئی اور نام رکھا ہو, لیکن میرا اس کے بارے میں تصور صرف اتنا ہے کہ یہ پیسے مجھے واپس نہیں دے سکتا, تو سمجھ لیں کہ میرا پھر خدا کے بارے میں یقین کیا. زبان سے غنی کہہ دینے سے, زبان سے کریم کہہ دینے سے خدا کی کرامت اور غنا ثابت نہیں ہوتی. کہاں ثابت ہوگی؟ عمل سے. لہذا جہاں پر انسان کا ایمان اس مرحلے پر آ جائے کہ وہ یہ جانے کہ یہ جان مجھے جو دینے والا ہے, اگر میں یہ اس کے راستے میں قربان کر دوں تو وہ مجھے اس سے زیادہ طاقتور زندگی عطا کر سکتا ہے, اس سے زیادہ بہتر زندگی عطا کر سکتا ہے, تو پھر اس کے راستے میں یہ جان قربان کرنا میرے لیے بالکل بھی مشکل نہیں. ہم بعض اوقات اپنے شہدا کا ذکر کرتے ہیں اور یہ افضل ہے, لیکن میں ایک ہٹ کر ایک ذات کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ شہادت کا مرتبہ میں نے بھی آپ کی خدمت درج کیا, مذہب و مسلک کا محتاج نہیں ہے. یہ ثابت کرنا اپنے عمل کے ذریعے سے کہ کون ایمان کی کس منزل پر ہے, یہ ہے. لہذا ایسا نہیں ہے کہ صرف شہدا ہمارے ساتھ ہماری ملت میں. میں نے عرض کیا کہ شہادت خدا پر ایمان الفاظ کا محتاج ہے. ہمارے ہاں نوجوانوں کی جوانی کی قدر کس پیمانے سے ناپی جاتی ہے؟ انسان جوان ہو اور جوانی میں امریکہ پہنچے, مثلا جوانی میں امریکہ جانا ہے, یہ دنیا باہر نکل کر دیکھیں جھانکیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. زندگی بھر کی آرزو کیا ہے؟ جوانی میں امریکہ چلا جاؤں, کیونکہ بڑھاپے میں امریکہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں. جوانی میں امریکہ پہنچ جاؤں, یہ ایک آرزو ہے, لوگوں کی جنت ہے, وہ سمجھتا ہے یہ بڑا کارنامہ ہے کہ اگر ہم کچھ ایسا کر لیں کہ ہم امریکہ چلے جائیں. یہ ہمارے عام دنیاوی تعلیمی نظام اور عام دنیاوی نوجوان کی نظر ہے. لیکن آج میں ایک آپ کو ایسی ہستی کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو بورن امریکہ عین جوانی میں 17 سال کی عمر اور ایک خاتون مرد, ایک خاتون 17 سال کی امریکن لڑکی ریچل کوہن, 17 سال کی عمر میں وہ خاتون ایک ہیومن ایکٹیوسٹ تنظیم سے آشنا ہوتی اور اس کے ساتھ وہ بچی امریکہ سے فلسطین آتی, اور فلسطین میں آنے کے بعد زائنسٹ اور زہونی یہودیوں کے مظالم دیکھنے کے بعد وہ ان کے خلاف آواز اٹھانا شروع کرتی, اور ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پر ایک فلسطینی ڈاکٹر کا گھر گرانے کے لیے زائنسٹ ایک بلڈوزر لے کر آ جاتے. اس بلڈوزر کو روکنے کے لیے وہ لڑکی اس بلڈوزر کے آگے لے جاتی. سوچ کے بتائیے گا کہ اس 17-18 سال کی امریکن لڑکی کا اس فلسطینی ڈاکٹر سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ زبان کا, مذہب کا, علاقے کا, کوئی تعلق شاید جانتے ہوئے, نہ مذہب نہ زبان نہ قبیلہ, کوئی چیز نہیں. لیکن وہ بچی, نوجوان بچی اس بلڈوزر کے سامنے لے جاتے. عزیزان من, یہ آسان کام نہیں. بلڈوزر آ کر اس بچی کی ٹانگوں کو کچل دیتے, اس کے دوست اس کو وہاں سے اٹھانا چاہتے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ وہاں سے ہٹنے سے انکار کر دیتے. عزیزان من, یہ باتیں بیان کرنے میں بھی شاید بہت آسان, لیکن ان کو پریکٹیکلی انجام دینا آسان کام ہے. بلڈوزر دوبارہ آتا ہے, اس بچی کو کچلتا ہوا پھر سے جا کر فلسطینی ڈاکٹر کے گھر کو گرا دیتا ہے. آپ سب مجھ سے زیادہ بہتر اور افضل ہیں. میں اپنی بات کروں کہ جب ہم مجھ جیسے شخص اس نوجوان امریکن بچی کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کو سامنے رکھتے ہیں تو میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سا پاتا ہوں, اس لیے کہ بلڈوزر کے سامنے لیٹنا آسان کام ہوتا ہے, وہ بھی ایسے موقع پر کہ جہاں پر نہ کوئی وطن, نہ کوئی زبان, نہ کوئی مذہب, کوئی رکھتا نہ ہوتا. بعض اوقات مذہب کے دفاع میں, چاہے مذہب غلط ہی کیوں نہ ہو, قربان ہو جاتا ہے, وطن کے دفاع میں قربان ہو جاتے ہیں, میں نے عرض کیا فیملی کے دفاع میں تو قربان ہو جاتے ہیں, لیکن یہاں کوئی رشتہ نہیں ہے, یہاں کوئی تعلق نہیں ہے. تو تھوڑی سی دیر کے لیے تو سوچنا پڑے گا نا کہ یہ جو خاتون نوجوان امریکن اپنی زندگی کو قربان کر رہی ہے, شاید اب وہ چاہے جیزس کے نام سے جانتی ہو, چاہے کرائسٹ کے نام سے جانتی ہو, چاہے گاڈ کے نام سے, وہ جس کے اوپر بھی ایمان رکھتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایمان شاید مجھ سے زیادہ قابل تر ہے. وہ جس عنوان سے بھی خدا کر, نام چھوڑ دے, میں نے عرض کیا نام کی ضرورت نہیں, حقیقتا میرا خدا کے اوپر ایمان کیا ہے, اللہ کہہ دینے سے اللہ کے تمام صفات اور ایٹریبیوٹس میرے اندر پیدا نہیں ہو جاتے, اللہ کہہ دینے سے میں خود بخود مسلمان نہیں ہو جاتا, اللہ ماننے سے ہوتا ہے. یہ حیات ایمانی ہے جو ہمیں نقصان کے مرحلے میں داخل کر دیتی ہے, لیکن اس سے بھی آگے کا مرحلہ حیات ملکوتی ہے. کیا ہے حیات ملکوتی؟ ابھی ابحاث ہے, کبھی موقع ملے گا تفصیل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ شہادت موت نہیں ہے. لہذا ہم کبھی کبھار جملہ بولتے ہیں شہید کی جو موت ہے, تو سامو ہم صحیح ہے, لیکن شہید کے ساتھ اصلا موت کا لفظ مضحکہ خیز ہے. کیوں مضحکہ خیز ہے؟ اس لیے کہ شہید واقعا زندہ ہوتا ہے, لیکن شہید کی حیات کو درک کرنے کے لیے, شہید سے ارتباط پیدا کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنی شعور کی منزلوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں آج تک یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ شہادت حیات کا نام ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے, تو ہم شہید سے ارتباط کیسے پیدا کر سکتے ہیں, ہم شہدا سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں؟ شہید زندہ ہوتا ہے, کیسے زندہ ہوتا ہے؟ میں تفصیل الگ ہے, میں صرف چھوٹی سی بات کروں گا اور زحمتوں کو تمام کروں. اگر آج میں آپ سے یہ کہوں کہ جی ایک نئی ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے کہ جو آپ کی باڈی میں ایک چپ لگا دے گی اور اس کے بعد آپ کو موبائل فون کی ضرورت نہیں ہے, کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی آپ ذہن میں سوچیں گے تو نمبر ڈائل ہو جائے گا, آپ کا منہ جو ہے وہ ماؤتھ مائک کا کام کرے گا, آپ کے کان آٹومیٹیکلی اسپیکر کا کام کرے گا, یعنی آپ کو موبائل کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسی چپ بازار میں آ جائے تو کتنے لوگ موبائل خرید پائیں گے؟ کتنے لوگ خریدنا چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں خریدنا چاہتے. تو کیا ہوگا؟ یہی موبائل اس وقت جو ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز بنی ہوئی ہے, ہم کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں. کیوں چھوڑ دیں گے؟ اس لیے کہ جب آپ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ایک لیول سے اوپر جاتے ہیں تو نچلی ٹیکنالوجی ڈپلیٹ ہو جاتی ہے, آبسلیٹ ہو جاتی ہے. جب ٹیکنالوجی ایبسلیٹ ہو جاتی ہے, آبسلیٹ ہو جاتی ہے, تو پھر وہ ٹیکنالوجی اپنے زمانے میں جتنی مرضی سوفسٹیکیٹڈ ہو, نئی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں کچرا بن جاتا ہے. یہ جو آج نئی جنریشن بیٹھی ہوئی ہے, ان میں سے تو بعد میں شاید وہ چیزیں دیکھی بھی نہ ہو جو ہمارے زمانے میں اسٹیٹس سمبل سمجھے جاتے تھے. ایک زمانے میں وی سی آر کو اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا تھا, جس گھر میں وی سی آر نہ ہو اس کو غریب آدمی تصور کیا جاتا تھا. آج کس گھر میں وی سی آر؟ کسی بھی گھر میں نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اتنا بڑا ڈبا جس میں اتنی بڑی کیسٹ لگتی تھی, اور یہ اتنا بڑا ڈبا اور اتنی بڑی کیسٹ صرف 3 گھنٹے کی ویڈیو دیتی تھی آپ کو, جس کی ویڈیو اور آڈیو کوالٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی. آج آپ کے پاس اتنی سی یو ایس بی ہے جس میں آپ کئی سینکڑوں گھنٹے کی فلمیں یا ویڈیوز جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں, جس کی ویڈیو کوالٹی اور آڈیو کوالٹی اس سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہے. اس کو کیری کرنا زیادہ آسان ہے, اس کو چلانا, اس کو سب کچھ کرنا آسان ہے. تو جیسے ہی آپ نے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کیا, کس کے میں اگر اس وقت اناؤنس کروں کہ بھائی مجھ سے اگر کوئی وی سی آر لے جائے میں مفت میں دینے کے لیے تیار ہوں, کتنے لوگ؟ کوئی نہیں خریدے گا. کیوں نہیں خریدے گا؟ اس لیے کہ حتیٰ لوگ اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے. کیوں نہیں رکھنا چاہتے؟ اس لیے کہ نئی ٹیکنالوجی آنے کے بعد پرانی ٹیکنالوجی جب ایبسلیوٹ آبسلیٹ ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ کچرا بن جاتا ہے. شہید جس وقت پروردگار سے اپنی حیات کا یہ معاملہ کرتا ہے، یعنی خدا کے سامنے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس بدن سے متصل جو حیات ہے وہ اسے نہیں چاہیے، وہ اپنے پروردگار پر قربان کر سکتا ہے، تو پروردگار اس کو ایک ہائی ٹیکنالوجیکل ایڈوانس حیات عطا کرتا ہے، ایسی حیات عطا کرتا ہے کہ جو حیات اپنے ظہور کے لیے بدن کی محتاج نہیں ہوتی۔ اب جب بدن کی محتاج نہیں ہوتی تو یہ یاد رکھیے گا، یوں سمجھ لیجئے کہ شہید کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ وہ اپنے بدن کے ساتھ زندہ رہنا چاہے یا بغیر بدن کے زندہ رہنا چاہے، تو اس مرحلے میں شہید کو بدن کے ساتھ رہنا بالکل ویسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے آج مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بھی اس کیا لگتا ہے۔ اس کے لیے بدن ایک بوجھ بن جاتا ہے، اس کے لیے بدن ایک کچرا بن جاتا ہے، لہذا وہ طاقتور حیات کہ جو بدن کے بغیر اپنے تمام آثار کو مرتب کر سکتی ہے، اگر وہ عطا ہو جائے تو پھر یہ بدن بوجھ ہو جاتا ہے۔ لیکن عزیزان من، اس چیز کو سمجھنا، اس چیز کو درک کرنا وہ شعور ہے کہ اگر یہ شعور ہمارے اندر آ جائے تو شاید ہم شہداء کی حیات کو درک کرنے کے قابل ہو جائیں، تب شاید ہمارے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے۔ لہذا کیوں شہادت کے برابر شہداء کی یاد ہے، کیوں شہادت کے برابر شہادت کا تذکرہ ہے؟ اس لیے کہ شہادت کا تذکرہ ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی ذہن میں اس بات کو پیدا کر دے کہ بھائی جو معاملہ تم کرنے جا رہے ہو وہ موت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک سپیریئر اور اعلیٰ اور افضل حیات کا معاملہ ہے۔ لہذا اب اگر یہ میرے 20 سالہ دوست کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ اس معاملے میں مجھ سے آگے ہے نا، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ میرا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، وہ کسی شہرت کے لیے یہ نہیں کر رہا، وہ اس نے کوئی میڈیا ٹیم نہیں بلائی ہے کہ آؤ تصویریں کھینچو دیکھو میں بچوں کی مدد کرنے جا رہا ہوں، اس کا اس وقت شرعی فریضہ تھا، اس نے اس شرعی فریضے کو عمل انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو موت کے منہ تک پہنچا دیا، دوسروں کی زندگی بچا کر اپنی زندگی قربان کر کے اس نے خدا سے وہ معاملہ کیا ہے کہ جس میں وہ ایک اعلیٰ اور افضل حیات کا مالک ہے۔ لیکن اس سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے، اس شہید کی حیات سے استفادہ کرنے کے لیے اسے نیچے نہیں، مجھے اور آپ کو اوپر جانے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو اپنی عقل، اپنے شعور، اپنے فہم کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ لہذا سید الشہداء کی زیارت پڑھنا مجھے آپ کو زیادہ سے سید الشہداء کے برابر نہیں پہنچائے گا۔ روایات میں ایک بات ملتی ہے ہمیں کہ جس کسی نے بھی شب عاشور بیتوتہ کیا، یعنی رات گزاری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں، وہ قیامت کے دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کے خون میں خلتا محسوس کیا جائے گا۔ اب اگر یہ رات گزارنے والا شہادت کے مفہوم سے ہی نہ آشنا ہے، یہ رات حرم میں گزارنے والا صرف رات گزارنے کے لیے پہنچا تو کیا واقعی اس کا حق ہے یہ پوری رات حضرت سید الشہداء کے حرم میں گزار دے، لیکن جب اسے سید الشہداء جان مانگے یہ جان دینے کے لیے تیار نہ ہو تو کیا جواب ہے اس کو وہ مقام ملنا چاہیے؟ عزیزان من، تمام روایات، تمام جتنی بھی چیزیں، لہذا قرآن جب کہتا ہے نا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کسی ایک رات میں جاگنے کا نام نہیں ہے، لیلۃ القدر ادراک اور شعور کی منزلوں کو بلند کرنے کا نام ہے۔ لہذا جب تک ہم وہ شعور پیدا نہیں کریں گے، بیدار نہیں کریں گے اپنے آپ کو، حیات کو، اس تصور کو سمجھیں گے نہیں، تب تک ہم اپنے اندر وہ قابلیت پیدا نہیں کر سکتے۔ آج اس شب شہداء کو منانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بعض شہداء کے خاندانوں کی تکریم کر لیں، بعض شہداء کی تصویریں لگا کر یہاں پر جمع ہو جائیں، یہاں مقصد یہ ہے کہ ہم ان شہداء کی شہادتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ سمجھیں کہ یہ زندہ کیسے ہیں، ان کی حیات ہے کیا، اور ہم نے ان سے حیات کا درس کیسے لینا، ان کی جرات، ان کی بہادری، ان کا وجود ہمارے اور آپ کے اندر اگر وہ ایمان پیدا کر لے کہ جب مجھے اپنے زمانے کا امام طلب کرے تو میرے دل میں خوف پیدا نہ ہو، تو پھر میں شہدا سے وہ درس حاصل کر سکوں گا اور وہ رابطہ پیدا کر سکوں گا کہ جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ انشاءاللہ کبھی فرصت رہے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ سب کا نہایت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ سب نے میرے دیے ہوئے وقت سے کچھ زیادہ وقت میں نے استعمال کیا، اس میں مجھے برداشت کیا اور سنا، سماعت کیا۔ آپ سب کی اور خصوصاً جو شہداء کے خانوادے یہاں پر ہیں ان سب کی توفیقات میں، اور خصوصاً ان بچوں کی کہ جنہوں نے یہ ساری زحمات کی، ان سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے بدر بلند آباد سے دور پڑھیں۔